بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو متخذا في أمتي خليلا لأتخذت أبا بكر خليلا آمنت بالله صدق الله العظيم ببركت ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي مولاي صلى وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سے تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ جماد الثانی کا یہ مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، جس طرح کے گزشتہ جمعے کے درس قرآن میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ جو تسلسل کے ساتھ ہم اسلامی عقائد کو زیر بحث لا رہے تھے، اس میں عقیدہ توحید تھا، اور عقیدہ توحید کی کچھ بنیادیں اور اس کے حوالے سے چند ضروری نکات آپ کی خدمت میں ذکر کیے گئے تھے، لیکن اس کے ساتھ یہ تسلسل بھی رہا کہ یہ مبارک اور مقدس مہینہ جماد الثانی، جسے حضور خلیفہ بلا فصل اصدق الصادقین افضل البشر بعد الانبیاء امت مصطفیٰ کے سب سے بڑے ولی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے یوم پاک اور آپ کے وصال مقدسہ کے ساتھ اس مہینے کی خاص مناسبت ہے۔ تو ہمارے اکابر کا یہ طریقہ رہا ہے اور ہمارے بزرگوں کا یہ ہمیشہ طریقہ رہا ہے کہ جمعے کے خطبات کو اور منبر واس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، خاص طور پر جو امت کی برگزیدہ شخصیات ہیں، ان کے احوال کو درس خطبے میں رکھا جاتا ہے اور جمعے کی گفتگو کو زینت دینے کے لیے ان عظیم ہستیوں کے اذکار کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اور اس میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں سب سے افضل اور اولیٰ وہ حضور سیدنا خلیفہ بلا فصل امام الاولیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی ذات گرامی ہے، اور اہل سنت و جماعت جو سواد اعظم کا صحیح ترجمہ ہے، اور امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کرامت، جو متوسط اور متوازن ہونا ہے، وہ حقیقت میں اہل سنت ہے۔ تو اہل سنت کا یہ ترہ امتیاز اور ہمارے نظریات کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے درجات میں سب سے عظیم اور اعلیٰ درجہ اعتبار سے، ریاست کے اعتبار سے، ذہانت کے اعتبار سے، غرض کثرت ثواب کے حوالے سے، اہل سنت و جماعت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ کو قرار دیتی ہے۔ ہمارے نزدیک صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور حضرات اہل بیت عظام دونوں کی محبت فرائض ایمان میں سے ہے۔ دونوں سے بغض رکھنا یا ان میں سے کسی ایک سے بھی تنفر کرنا یہ انتہائی درجے کی بدبختی ہے اور شقاوت ہے۔ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے وہ افراد جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے منیر کی زیارت فرمائی اور آپ کے دست پاک پر ایمان قبول کیا، جس سے حضرت مولا مرتضیٰ ہیں، حضرت امام حسن ہیں، حضرت امام حسین ہیں، حضرت عباس ہیں، حضرت سید الشہداء ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، یہ شخصیات، یا پھر وہ کہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندانی نسب کے ساتھ تعلق نہ تھا لیکن ان کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دین کے حوالے سے اور حسبی حوالے سے تھا، تو ہم اہل سنت و جماعت ان تمام کا احترام، محبت اپنے لیے واجب ایمان میں شمار کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی نظریات اور عقائد کے اندر ایک بہت عنوان اور بہت بڑا باب ہے، جو ایسا نہیں کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر کوئی جو بعض جاہل اور بالکل جو ہے کہ وہ دقیانوسی ذہن رکھنے والے علماء پر تبرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا فضیلت کی باتیں کرتے ہیں، یہ کیا بڑی باتیں کرتے ہیں، تو ان سے کہا جائے مسلمان ہو تو پھر علم حاصل کرو، اور ممبر واس پر جو بیٹھتے ہیں جو گفتگو کرتے ہیں، تو تم اگر سمجھدار ہو تو الحمدللہ تم سے 10 گنا زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ تو جو نظریات اور عقائد ذکر کیے جاتے ہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ یہ دونوں طبقے وہ جو صحابیت کا شرف پا رہے ہیں، ایک وہ جو خاندان سے ہو کر صحابیت کا شرف پا رہے ہیں، وہ دونوں طبقے، وہ دونوں جماعتیں اہل سنت کے نزدیک ان کی محبت داخل ایمان ہے، شامل ایمان ہے اور واجبات ایمان میں سے ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوب کی قرب کی منزلت اور بعد میں آنے والی امت کے لیے ان میں درجات رکھے ہیں، ان کے مدارج رکھے ہیں اور ان کے مختلف اسٹیٹس اور درجات ہیں، اس کے ساتھ ان کو قبول کرنا یہ بھی شامل ایمان ہے۔ پاگلوں کی طرح یہ گیت گاتے رہنا کہ دمادم مسکلندر علی کا پہلا نمبر، یہ ساری بکواس ہے، اس کا شریعت حکم نہیں۔ جہاں سیدنا مولا مرتضیٰ سے محبت ضروری ہے، وہیں جہاں مولا مرتضیٰ کا مرتبہ ہے اس جگہ پر محبت ضروری ہے۔ اس سے حضرت مولا علی کی خود ان کا نظریہ ہے اور یہ خود ان کا عقیدہ ہے، جو ترتیب ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا کس کو قرار دیا، دوسرا کس کو قرار دیا، یہ جھگڑے کی بات نہیں ہے، یہ جس طرح ان سے محبت جو ہے یہ شامل ایمان ہے، ایمان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح ان کے مدارج اور ان کے درجے جو ہے اس کے ساتھ ملحوظ رکھ کر ان کو درجوں میں رکھنا یہ ضروری ہے۔ کیسے، جس کی ایک آسان سی مثال آپ یوں سمجھیں، جیسے کہا جی سب نے سرکار سے فیض پایا ہے، اب اس میں آپ کیا درجہ بندی کر رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ اتنے دن تو نے کالج میں لگایا تو کوئی شریعت کا علم بھی حاصل کرتا نا، اور اتنے دن تم سودا بیچتے رہے تو کوئی شریعت کا علم بھی حاصل کرتے، تو یہ باتیں ہم ایسی تو نہیں کر رہے۔ کہا جی نماز کی باتیں کریں آپ، میں نے کہا چپ کر کے بیٹھو، نماز ہی کی باتیں ہوگی لیکن اس سے پہلے وہ باتیں ہوں گی جو نمازوں کو بچانے والی ہے۔ نمازیں سب کو آتی ہیں پر نماز پڑھنے آئے، کوئی کھیلنے تو نہیں آئے ہم، ٹھیک ہے، الحمدللہ نماز پڑھنے، نماز پڑھنا نہیں آتی تمہیں تو پھر ایک الگ سے بتاؤ۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سال کے 12 مہینے نماز ہی کے مسئلے بتاتے رہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سال کے 12 مہینے ہم جو باپ کے حقوق ہی بتاتے رہیں۔ شریعت مطہرہ کا جو باب ہے اور جو اس کا مفہوم و مراد ہے، اس اعتبار سے درجہ بدرجہ چلیں گے، اور الحمدللہ اس ممبر سے ہر ٹاپک پر گفتگو ہوتی ہے۔ ہاں تنگ نظر پھٹک دلال جس کو کہ جناب کوئی فرصت نہیں ملی، وہ جمعہ پڑھنے آ گئے اور کہنے لگے جی آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ رہے کتنے جمعے ہیں، آپ ہمارے ساتھ نشستیں کتنی اختیار کی ہے۔ تو بعض دقیانوسی اور کنفیوز ذہن کے لوگ جو علماء کے خلاف یا مشائخ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ نہ تمہاری جیب پر ہماری نظر ہے، نہ تمہارے بنگلے پر ہماری نظر ہے، اللہ نے تم سے بڑا رتبہ دیا الحمدللہ ہمیں، لیکن جو چیزیں درجے کے اعتبار سے ہوتی ہے اور جو ماحول کے اعتبار سے ہوتی ہے اور جو وقت کے اعتبار سے ہوتی ہے، ان چیز کو بیان کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہاں نہیں ہم تو نماز نہیں پڑھتے، میں نے کہا ہم نے کب کہا آپ ہمارے پیچھے نماز پڑھو، جائیں جہاں تمہارے کو جناب اپنے مطلب کی چیزیں لگیں وہ بیان کریں، ہم تمہارے مطلب کے تحت نہیں چلیں گے سیٹ صاحب، ہم رسول اللہ اور اللہ کی مرضی کے تحت چلیں گے۔ ہاں آپ نے وہ کسی اور کو دیکھا ہوگا کھڑکی پہ لگا کر امام صاحب لائن لگا کے تنخواہ لے رہے ہیں، میں نے کہا وہ ہم نہیں الحمدللہ، وہ دوسرے ہوتے ہیں، تو ہم تو وہ بات کریں گے جس کی ضرورت امت کے لیے ہے اور نظریے اور عقیدے کے لیے. اب اس تناظر میں اس کو آپ یوں سمجھیے، جس طرح صحابہ اور اہل بیت سے محبت ضروری ہے، اسی طرح شریعت مطہرہ نے خود جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے، خود امت کے اولیاء نے، جن کو ہم خواجہ خواجگان کہتے ہیں، جن کو ہم غوث اعظم کہتے ہیں، جن کے سلسلوں کے ساتھ ہم منسلک ہیں، جن کو امت میں سب سے برگزیدہ کہتے ہیں، ان کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے. تو یہ کیا بات ہے کہ تسبیح کے دانے تک ہم مرید رہے ہیں، بعد میں ان کے عقیدے سے فارغ ہو جائے؟ تو یہ خود پسندی، اور یہ ایسا ذہن نہیں ہونا چاہیے، خود فریبی ہے. بیعت کے ساتھ سب سے پہلی چیز ان کے وظائف لازم نہیں ہوتے، بیعت کے ساتھ سب سے پہلی چیز ان کی دس بوسی لازم نہیں ہوتی، بیعت کے ساتھ سب سے پہلی چیز ان کا عقیدہ لازم ہوتا ہے، جیسے ان کے نظریات ہو. تم پیروں کے ماننے والے، راگ تم شیعوں کی گا رہے ہوتے ہو، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو غوث پاک کے مرید ہیں. میں نے کہا غوث پاک سے بڑا اہل سنت کا امام کون ہے؟ تو یہ اس حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. اب تھوڑی سی بات میں آگے لے کر چلتا ہوں اس نظریے سے کہ جو یہاں پر ہم بیٹھے ہیں، اور وہ دو چار اقوال مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور آپ کو دعوت دوں گا کہ یہاں سے جانے کے بعد آپ حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت مبارکہ پر جو کتابیں مستند، اس کا مطالعہ گھر میں کریں، کیونکہ یہ دور ان کا شروع ہو چکا ہے، یہ دن ان کا شروع ہو چکا ہے. نمازوں کے بعد نوافل کا سلسلہ بھی اپنی طرف سے کریں، ان کی بارگاہ میں ہدیہ ثواب کے لیے، جس طرح کہ حضرت مولا مرتضیٰ کا دن آئے، تاکہ ہم جس بزرگ کے دن کو پاتے ہیں تو مکمل اس سے فائدہ اٹھائیں، ان کے عقائد و نظریات کو بھی پڑھیں، ان کی کردار و تعلیم کو بھی پڑھیں، تاکہ جیسے جیسے ماحول اور وقت ملتا چلا جائے تو ان شخصیات کے بارے میں ہم وقت نکال کے بھرپور معلومات حاصل کریں. اور ان شخصیات کے بارے میں بھرپور معلومات حاصل کرنا یہ دین کے لیے ضروری ہے. جس طرح نماز کے مسئلے سیکھنا ضروری ہے، اس طرح ان شخصیات سے محبت کرنا بھی یہ فرائض ایمان میں سے ہے. جس کا ادب ہے، اس طرح ان شخصیات کا بھی ادب ہے جن کے ذریعے اللہ دین آگے بڑھاتا ہے. ان کا ذکر کرنا عبادت ہے، ان سے محبت کرنا عبادت ہے، کیونکہ ان کا ذکر کرنا اللہ کی سنت ہے. نبی پاک نے خود اپنے منبر پر ان کے مرتبے اور مقام کو بیان فرمایا ہے. اب میرے دوستو یہاں پر سنا، جس طرح سارے انبیاء کو اللہ نے بھیجا، ان کو نبوتیں اللہ نے عطا فرمائی، تو اب قرآن مجید فرقان حمید اس بات کو ذکر کرتا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسل، یہودی اور نصرانیوں کی طرح نہ بنو کہ اپنی مرضی سے بعض کو مانا بعض کا انکار کر دیا، بعض کو مانا بعض کا انکار کر دیا. یہ نہ کرو کہ ایک آیا تو حضرت علی کا انکار کر گیا، دوسرا آیا تو حضرت ابوبکر کا انکار کر دیا. فرمایا یہ یہودی اور نصرانی نہ بنو. فرمایا لا نفرق بین احد من رسل، انبیاء کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ انبیاء میں جن کو خدا نے خلعت نبوت اور تاج نبوت سے سرفراز کیا، ان کی نبوت کا انکار نہ کرو. یہودی جس طرح حضرت عیسیٰ کا انکار کرتے ہیں، نصرانی جناب جو ہے وہ حضرت موسیٰ کا انکار، حضرت عزیر کا انکار کرتے ہیں. فرمایا نہیں، مسلمان وہ ہے جو ان کی نبوت میں فرق نہیں کرے گا، لیکن سب کو اللہ کا نبی مانے گا. نبی پاک سمیت صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانے گا، لیکن صرف یہی کافی نہیں کہ یہاں پر کتاب بند کر کے رکھ دیں. نہیں، یہ تو بنیاد تھی، اس کے پھل تو آگے ہیں. یہ تو ابھی آپ نے ایمان کی بیج لگائی ہے. اتنے بات پر بنے ہم نے تو یہ پڑھا ہے، ہم نے کہا آپ نے آدھا پڑھا ہے. آپ کو پھل اس لیے نہیں مل رہا کہ آپ نے صرف کھیت تیار کی ہے اور بیج لگائی، اس کی آبیاری نہیں کی. یہ تو بنیادی عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کی نبوت کو قبول کیا جائے گا، لیکن اس کا ثمر کیا ہے، اس کا پھل کیا ہے، اس کی لذت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ عقیدے کا نتیجہ کیا تھا، کیا چاہتا تھا یہ عقیدہ آگے دینے کے لیے، تو وہ قرآن کی آیت جو تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، جہاں تم اس بات کے قائل ہو کہ تمام انبیاء کرام پر ہم ایمان لاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر. یہاں پر امام راضی لکھتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، ایمان والا کا پھر کا ایمان لاؤ. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر. تو فرمایا اس کا معنی یہ ہے، ایک کہ بار بار اپنے ایمان کی تجدید کرو، بار بار کلمہ شریف پڑھو، بار بار اس کی تجدید کرو، ایک ہی ہے. دوسرا یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اگر ایمان والے ہو تو آمنوا باللہ ورسولہ، تو جیسا ایمان لانا اللہ رسول پر ویسا لاؤ. یہ نہیں کہ ایک کو تم مانو ایک کا تم انکار کرو. فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، جیسا ایمان لانے کا طریقہ ہے اس طریقے پر تم ایمان لے کر آؤ. لیکن ایمان لانے کا طریقہ کیا ہے؟ ایمان لانے کا طریقہ یہ نہیں کہ سارے نبیوں کے دل سے تصدیق کرنا، بلکہ یہ بھی لازم ہے جو ان کا درجہ مدارج ہے اور ان میں جو خدا نے درجے لیے اس درجوں کے ساتھ ان کو قبول کرنا، کیونکہ قرآن یہی کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے جسے رسول بنا کر بھیجا ہے انہیں ایک جیسا نہیں رکھا ہم نے، فرمایا ہم نے ان میں درجات رکھے ہیں۔ اب جو درجات کا انکار کرے تو مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ اب جو درجات کا انکار کرے وہ قرآن پر عمل کرنے والا کیسے رہ سکتا ہے؟ فرمایا تِلْكَ رُسُلٌ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے رسولوں کو باس پر باس درجے دیے، ایک اس سے بڑا، ایک اس سے بڑا، ایک اس سے بڑا۔ نبوت میں سب برابر ہیں لیکن اپنے درجے اور اپنے منصب کے اعتبار سے ان میں فرق ہے۔ فرما منہم من کلم اللہ ورفعہم بعض الدرجات، فرمایا کہ بعض وہ ہیں جن سے ہم نے کلام کیا اور بعض وہ ہیں جس کو ہم نے ان سے بھی بلند کیا۔ تو تمام مفسرین نے لکھا جن سے خدا نے کلام کیا اس میں مشہور شخصیت کون؟ حضرت، اور جن کے درجے ان پر بلند کیے ہیں اس میں قطعی قول یہ ہے کہ وہ میرے آپ کے آقا جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ سارے نبی برابر ہیں، حضور کو فضیلت نہ دو، علماء نے تکفیر کر دی اس کی، حضور کو فضیلت دینی پڑے گی، قرآن کی کئی آیات کا انکار لازم آئے گا۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یافتہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ منیر کی زیارت کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نفس صحابیت میں تو برابر ہیں، جس طرح ہر صحابی سے محبت ضروری ہے اس طرح ان میں جو بڑے درجے والے ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک ہیں ان کو بڑا کہنا اور ان کے مقابلے میں جو نیچے ہیں ان کی ترتیب کے ساتھ ان کو قبول کرنے کا نام ایمان ہے۔ یہ ترتیب آپ بگاڑ دو، ادھر کر دو، ادھر کر دو، تو یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ ایمان کے تقاضوں میں سے، یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ہے کہ ان درجوں کے ساتھ اس کو قبول کیا جائے گا۔ اب میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، تو امت کا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ، ان کی تعداد کی تو علماء نے ذکر کیا کہ 1,14,000، ایک روایت میں آتا ہے 1,24,000، 38,000، لیکن یہ کہ 1,00,000 سے زیادہ تھے جو عرفات کے میدان میں جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں شامل تھے، جو پوری دنیا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلام تھے وہ اس حج میں حضور کے ساتھ شریک ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ 1,00,000 سے زیادہ کا وہ مجمع تھا جن سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے درود پڑھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا۔ پھر ان میں مدارج ہے، ان میں درجے ہیں، اور وہ ترتیب کیا ہے؟ کیونکہ جمعہ کے خطبے میں چند سنجیدہ عقیدے دی جائیں، ان میں ترتیب یہ کہ سب سے پہلے جن چاروں کے پاس خلافت آئی ہے رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان کا مرتبہ تمام صحابہ کرام میں سب سے بلند اور فائق ہے، اس کے بعد اشرہ مبشرہ ہیں، اس کے بعد اصحاب بدر ہیں، اس کے بعد صاحبان احد ہیں، اس کے بعد صاحب اصحاب بیت رضوان ہیں، قبل فتح دیگر لوگوں نے جو ایمان لایا وہ ہیں، اور اس کے بعد بعد فتح والے ہیں۔ تو یہ ان میں ترتیب باقاعدہ حضور کی احادیث سے، قرآن کی آیات سے، اور پھر ان احادیث اور قرآن کی آیات کو لے کر علماء نے یہ پوری فہرست تیار کی ہے کہ اس طریقے سے قرآن کریم فرقان حمید نے ان کے مدارج اور درجوں کو بیان کیا۔ قرآن نے واضح کہا کہ محبوب جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے خیرات کی تھی اور جو بات کر رہے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا جو پہلے پہلے ایمان لے کر آئے مہاجرین اور انصار ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، بعد والے ان کی اتباع کریں گے، رضی اللہ عنہ مجموع ورضو عنہ، بعد والے ان کی اتباع کریں گے، اللہ ان سے راضی ہے تو ان کی اتباع کی وجہ سے اللہ ان سے بھی راضی ہو جائے گا۔ تو مہاجرین میں کون ہے؟ وہ 40 سے زیادہ صحابہ جن میں چار یار رضوان اللہ اجمعین، اس کے بعد پھر جو بدر میں شریک ہوئے تھے، پھر جو احد میں شریک ہوئے تھے، جو اشرہ مبشرہ میں سے تھے، ان میں جتنے مہاجرین میں سے آئیں گے وہ سب افضل ہیں۔ انصار میں کون؟ انصار میں وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر جو مسلمان ہوئے ہجرت سے پہلے کہ بیت اقبا اولا کے اندر اور پھر سالس اور سالس کے اندر، یہ جو تین ہیں آگے چل کر ہم اس کی تعداد کو ذکر کریں گے، یہ انصار کے اندر ہیں، پھر ان کے بعد جو ایمان لا رہے ہیں وہ ان کے پیچھے ہیں، اور جب سب کو ملا لیا جائے تو سب میں پھر یہ چار سب سے اعلیٰ ہے، پھر جب یہ چار میں بات کی جائے تو چار میں پھر یہ اوپر کے دو سب سے اعلیٰ ہے، اور پھر اگر دو کی بات کی جائے تو بعد الانبیاء سب سے اعلیٰ اور اعلیٰ ولایت میں بھی، سیاست میں بھی، جملہ امور میں، کثرت ثواب میں بھی۔ یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے، اس کے انکار کرنے والوں کو امت نے کافر کہا ہے، اور وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذاتی گرامی ہے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وردہ اللہ کی ذاتی گرامی ہے۔ کیونکہ وقت ہمارا مختصر ہے اس پر میں مزید دلائل دیتا کہ کیوں ایسا ضروری ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وردہ اللہ کے بارے میں یہ بات ذکر کی گئی ہے۔ میں لیکن چند اقوال آپ کے سامنے پیش، بعض دوست یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب یہ تو ٹھیک ہے لیکن جو ہے وہ ولایت میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ پہلے خلیفہ ہیں، اس کو ہمارے علماء نے قبول نہیں کیا. ولایت میں بھی پہلے خلیفہ ابوبکر صدیق ہی ہیں, جملہ امور میں حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ ہیں. اس کی تقسیم کاری کرنا یہ اہل سنت کا مذہب نہیں ہے. اس میں ہمارے کئی پیر کے سجادے خراب ہوئے ہیں. ہم سید صاحب ہیں, یہ کیوں مانے؟ اور میں نے کہا سید کا یہ مطلب ہے کہ عقیدے کا انکار کریں, پیر بننے کا یہ مطلب ہے الا ماشاءاللہ, کیونکہ جہاں سے زیادہ خرابی آ رہی ہے. پیر بننے کا یہ مطلب ہے کہ جناب جو ہے کہ آپ اس کا انکار کریں. آپ کو اگر اللہ نے شرف دیا اور مولا علی کی آپ اولاد ہیں, تو آپ کو تو چاہیے کہ جو مولا علی کا عقیدہ وہ عقیدہ آپ اپنائیں. بولیے سبحان اللہ. جو عقیدہ حضرت مولا علی کا وہ اپنائیں. میں آپ کے سامنے روایت پڑھ رہا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اجماعی روایت, جو ہماری اور شیعوں کی دونوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے. یہ فرقہ واری اتنی تحقیق کی بات ہو رہی ہے, ڈسکشن ہو رہا ہے, اور تعلیم کے حوالے سے شیعہ شیعہ ہی کہتا ہے, اور کوئی دوسرا نام ہے تو آپ بتا دیں اس نام سے میں ان کو یاد کروں جو ان کا اچھا لگتا ہو. اہل تشیع ان کے نزدیک اور ہمارے نزدیک یہ دونوں کی کتابوں کے اندر, ادھر رجال کشی کے اندر بھی روایت موجود ہے, اور 80 سندوں سے یہ روایت آئی ہے. کتنی بولیے؟ حضرت علی نے اس کو کوفے کی جامع مسجد میں بھی بیان کیا, اپنی نجی محفلوں میں بیان کیا, اپنے بیٹے حسن کو بھی بیان کیا, اپنے ہر غلام کو یہ بات آپ نے سکھائی. اور وہ بات کیا تھی کہ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں, لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدته حد المفتری. فرمایا میں کسی کو نہ دیکھوں, کیونکہ حضرت علی کے دور میں وہ فرقہ جو عبداللہ بن سبا کا پیدا ہو گیا تھا, جو یہودی تھا, جو یہودی تھا امت میں رکھنا نکالنا چاہتا تھا. فاروق اعظم کے دور میں اسے ہلنے کی ضرورت نہیں ہوئی, کیونکہ فاروق اعظم تو ایڑی رکھ کر دبا دیتے تھے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے آخری دور مبارک کے اندر جو شورش مچی تھی, اس میں یہود کو فائدہ پہنچ گیا, اور یہودیوں نے پھر اپنے لوگوں کو مسلمان بنا کر اسلام میں داخل کیا, جس میں عبداللہ بن سبا جو داخل ہوا. اور اس نے سب سے آسان یہ دیکھا کہ امت کا رجحان قلبی طور پر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے خاندان کے ساتھ زیادہ رکھا ہے. اور ایک مسلمان اگر واقعی مسلمان ہے تو اس اللہ کے اہل بیت کے لیے ہمیشہ نرم رہتا ہے, حضور کی اولاد کے لیے ہمیشہ نرم رہتا ہے. اس جذبات کو اس نے پورا فائدہ اٹھایا, اور حضرت مولا مرتضیٰ سے متعلق غلط عقیدے اس نے بیان کرنا شروع کر, اور ہر ایک کو جھوٹ کہنے لگا کہ خدا کی قسم, رب عرش والے رب کی قسم, قرآن والے رب کی قسم, مجھے حضرت علی نے تنہائی میں یہ بتایا, یہ بتایا. اس قسم کی اس نے روایت گڑنا شروع کی, یہاں تک کہ یہ شرازہ اس نے خراب کر کے کہ امت میں سب سے اعلیٰ حضور ہیں. پھر یہ کہ دراصل حضور تو ہیں لیکن وہی آنی حضرت علی پر تھی, یہ مجھے خدا کی قسم حضرت علی نے کہا. اس قسم سے یہ تو جبریل ادھر لے آئے, اور خدا کی قسم حضور بار بار معراج پر گئے, صرف اس لیے گئے کہ حضرت علی کی اتباع کریں. اس قسم کی غلط روایت ہے جب حضرت علی کے کانوں تک پہنچی کہ یہ اس قسم کی روایتیں کرتا ہے, یہاں تک کہ اس نے خدائی تک کا دعویٰ کیا کہ یہ آیت الکرسی کے اندر یہ جملے جو موجود ہے علی العظیم, اس سے مراد حضرت علی معاذ اللہ. جب حضرت علی کو پتا چلا تو آپ نے اتنا جلال فرمایا کہ کہا کہ اس کو زندہ جلاؤ, اس کو گرفتار کرو اور اس کو زندہ جلاؤ. یہ اسلام کے اندر ایسے عقیدے بیان کرتا ہے, لیکن وہ اتنا بڑا بدبخت تھا کہ جب اس کو مارا جاتا تھا نا تو وہ ہنستا تھا, کہتا تھا حضرت علی سے کہ آپ اپنے آپ کو کب تک چھپائیں گے. حضرت علی سر پر ہاتھ رکھتے تھے کہ بدبخت اور کذاب ہے کہ اس وقت اس کو سزا دی جا رہی ہے. تو اس وقت حضرت مولا علی نے اس فتنے کو دبانے کے لیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جو پاکیزہ نظریے ملے ہیں اس کو زندہ رکھنے کے لیے, پھر حضرت علی نے سارا زور اس بات پر لگایا جو بھی میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. جمعہ کا خطبہ ہوتا, نجی محفلیں ہوتی, جنازے ہوتے, ملنا جلنا ہوتا, اپنے گھر کی نجی نشست ہوتی, مولا کائنات علی مرتضیٰ ہر محفل میں کثرت کے ساتھ, جب تو 80 سندیں بن گئی, 80 واسطوں سے. کتنے بولیے؟ یہ شیعوں کی کتاب رجال کشی کے اندر بھی ہے, ملا یغد الفقی کے اندر بھی ہے, اور ہماری کتابوں میں تاریخ الخلفاء کو آپ دیکھیں, دار قطنی کو آپ اگر آپ دیکھیں, سوائق المحرقہ کو اگر آپ دیکھیں, ساری سیرت کی کتابوں کو اگر ہم دیکھیں, حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل کی جو بھی کتابوں کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر موجود ہے کہ اس نظریے کو روکنے کے لیے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے سامنے لا کر اسلام کے شرازے کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو 4 سال کا عرصہ جنگ جدال الگ ہے, کفار یہود الگ ہے, اور اندر سے انتشار الگ ہے. حضرت علی بہت مظلوم خلیفہ تھے, یعنی چاروں فتنے آپ کے اوپر تھے. تو حضرت مولا مرتضیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی جس طرح کہ میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ ہر مجلس کے اندر آپ نے فرمایا, لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدته حد المفتری. فرمایا خدا کی قسم میں اگر کسی کو دیکھ لوں کہ جو یہ کہے کہ علی جو ہے وہ ابو بکر سے بڑا ہے, میں اگر یہ دیکھ لوں کسی کو زبان پر بولتے ہوئے کہ وہ یہ کہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت عمر سے زیادہ ہے, ابو بکر سے زیادہ ہے, فرمایا الا جلدته حد المفتری, اس بدبخت کو میں حد قذف یعنی 80 کوڑے لگاؤں گا. یہ حضرت علی کا خطبہ، یہ تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن اس میں خاص ایک راز کی بات ہے. حد المستری، یہ جملے آخر میں سنیے، کہ میں اس پر انشاءاللہ ان قریب ہم حق شاعریان کانفرنس کریں گے، تو اس کے اعلانات انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے 1 مئی کو ہے انشاءاللہ، تو وہ مزید سے کچھ باہر لے جا کر اسی ہمارے مخلصین کے گھروں کے قریب انشاءاللہ وہ ہر سال ہوتی ہے، تو اس میں ہم مزید اس کو پیش کریں گے، تو آپ اس میں بھی شریک ہوئیے گا. جمعے کے خطبے میں آہستہ آہستہ نوجوان بچوں کو عقیدہ بتانے کے حوالے سے، تفرقے کے لیے نہیں، یہ اس لیے نہیں کہ آپ باہر جا کے کسی کا سر پھاڑیں یا مناظرہ کریں، نہ 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 نہ، یہ اس لیے نہیں، یہ اس لیے کہ جن باتوں کے ہم متحمل ہیں، وقت مل گیا جمعے میں تو ہم ان باتوں کو سمجھ لیں. جہاں کاروباروں کے اور جہاں ماں باپ کے حقوق کو سمجھنا ضروری ہے، وہاں یہ ضروری ہے. اور الحمدللہ اس ممبر سے وہ حقوق بھی بیان کیے جاتے ہیں، یہ حقوق بھی بیان کیے جاتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوتا، جو بہت زیادہ سمجھدار بنتے ہیں ہم نے کہا کہ آتے کیوں نہیں سامنے. یہ الحمدللہ چونکہ حضرت اسلام پر 1200 سے زیادہ فقیر کی سپیچز ہے جو اسی ممبر مقدس اور اس مسجد شریف کے اندر کی گئی ہے، اور اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو کون سا ایسا شعبہ ہے حقوق العباد کا اور حقوق اللہ کا جو چھوڑا گیا ہو. لیکن یہ میں صرف ایک کنفیوژن دور کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں، کوئی اپنی تعریف کے لیے نہیں کر رہا، کیونکہ ہر چیز ضروری ہے، آداب و اخلاق بھی ضروری ہے اور عقائد و نظریات بھی ضروری ہے. اب میں آداب و اخلاق تو حضرت ابوبکر کے جب بتاؤں گا کہ جب حضرت ابوبکر کا مرتبہ پہلے بتاؤں، یہ تو پہلا جمعہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر بہت اچھی نماز پڑھتے ہیں، اگلا پوچھے گا حضرت ابوبکر تھے کون، ان کے بارے میں نظریہ کیا ہے، اگر نظریہ نہیں تھا تو مدرسوں میں اتنی موٹی موٹی کتابیں کیوں پڑھائی جاتی ہے، یہ عقیدوں کے بارے میں باتیں کیا ہیں. تو میں پگ ڈنڈی پر چلنے والا نہیں، میں بنیادی راہوں پر آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا ہوں. تو حضرت مولانا مرتضیٰ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو دیکھوں، اور اس پر میں گفتگو ختم کروں گا، کیونکہ ہمارے خانقاہوں کو خراب کیا جا رہا ہے ہمارے، اور الحمدللہ ہم خود پیروں کی اولاد ہیں، خانقاہوں سے ماننے والے اور اس آستانوں سے ہماری نسبت ہے الحمدللہ، تو خانقاہوں جا رہا ہے، اور باپ بہت بڑے بزرگ اور عالم گزرتے ہیں، بیٹا کچھ پڑھتا پڑھاتا نہیں ہے، اور جناب اس کو جو دیکھ دے دے اس کے نظریے بیان کرتا ہے. ہر جگہ ایسا نہیں ہے، آج بھی مشائخ علماء صحیح العقیدہ آستانوں کی زینت ہے، اور ان کے قدموں پر ہم سلام پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ شرازہ متحد یہ آپ لوگوں سے ہوگا، کیونکہ عقیدت ہم لے کر جاتے ہیں نا، تو عقیدت پھر ہم ان سے وابستہ رکھیں جن کے عقیدے صاحب مزار کے عقیدے سے جڑے ہوئے ہیں. تو حضرت مولانا مرتضیٰ یہ فرماتے کہ لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر، میں کسی کو نہ پاؤں کہ جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پر مجھے فضیلت دیتا ہو. الا جلدتہ حد المفتری، یہاں تک کہ میں اسے جو ہے کہ وہ 80 کوڑے ماروں. تو یہاں پر علماء نے ایک خاص مسئلہ میرے دوستو لکھا ہے کہ حد المفتری، حد تو قطعی مسئلے پر لگتی ہے. حضرت علی فرماتے میں حد لگاؤں گا، حد ایک ہوتی، حد ایک ہوتی تعزیر. تعزیر وہ ہے کہ جس کی سزائیں قطعی نہ ہوں اور قاضی دے. تو علماء نے لکھا ہے کہ 10 کوڑے سے زیادہ قاضی فتویٰ نہیں دے سکتا، 10 کوڑے سے زیادہ قاضی فتویٰ تعزیر میں نہیں دے سکتا، لیکن حد میں 80 لگا. حد قذف جو ہے نا، تہمت لگانے کو کہتے ہیں، تو تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے لگتے ہیں سورہ نور میں. تو یہ شرعی حد ہے، شرعی حد، اور حد اس کو کہتے ہیں جس کا حکم قطعی ہوتا ہے، اس کا انکار کفر ہوتا ہے. تو حضرت مولا حضرت شیخین کے بارے میں جو جملہ کہہ رہے ہیں، اس کے بارے میں باریکی ذرا سمجھیے. فرماتے ہیں جو مجھے ابو بکر عمر پر فضیلت دے، میں اس کو تعزیر نہیں حد لگاؤں گا، حد لگاؤں گا اور اس کو 80 کوڑے ماروں گا. اور تعزیر میں 80 کوڑے نہیں مارے جاتے، تعزیر میں 10 کوڑے مارے جاتے ہیں، اور 80 کوڑے یہ مارے جاتے ہیں حد میں. تو آپ نے جو اس شخص کو جو آپ کو حضرت ابو بکر سے بڑا کہے، اس کو آپ نے حد لگائی، تو اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت ابو بکر کی افضلیت قطعی ہے. حضرت ابوبکر کی افضلیت بولیے قطعی ہے. اور یہ بات آخر میں سنیے، میں گفتگو ختم کرتا ہوں کہ آپ کا مقام کیا ہے. امام شعرانی امام سیوطی کے شاگرد ہیں، اور ولایت میں ہمارے صوفیہ ان کے مریدین میں سے ہیں. یہ امام سیوطی کے شاگرد ہیں، میزان الکبرا ان کی کتاب ہے. اب جو حوالہ میں پڑھ رہا ہوں ان کا، الیواقت والجواہر، تصوف کی بنیادی کتاب ہے جو مشائخ پڑھتے ہیں، تصوف کی بنیادی کتاب ہے، جو پرانے نظام اس کو پڑھتے ہیں، اس سے نظریہ لیتے ہیں. تو سنیے آپ، یہ مدارس میں تو نہیں پڑھی جاتی، لیکن جو واقعی متصلب صوفیہ عالم ہے وہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس میں وہ رموز ہے. اور علامہ شعرانی وہ ہیں جن کی کرامات متواتر سندن بعد سندن آئی ہے، کہ یہ آئے تو 9ویں صدی ہجری میں ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ میں نے خود حضور سے بخاری شریف پڑھی ہے. دیوبندی مکتب الفکر کے انور شاہ کاشمیری نے بھی اپنی یہ بات فیض الباری کے اندر لکھی ہے کہ انہوں نے بخاری شریف جاگتے ہوئے رسول اللہ سے پڑھی ہے. تو مجھے بتائیے خود ان کا عرفان اور روحانیت مقام کیا ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ امت کے اولیاء کی ترتیب کیا ہوگی، درجہ بندی کیا ہوگی، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے فی بیان ان افضل الاولیاء المحمدین، حضور کی امت میں اولیاء جو ہیں ان میں سب سے افضل کون ہے؟ فرما بعد الانبیاء والمرسلین ابوبکر صدیق. فرمایا ابو بکر صدیق اولیاء میں سب سے اعلیٰ. یہی بات وقت ختم ہو گیا، یہی بات داتا گرین بخشری حجبیری کشف المحجوب میں لکھی ہے، یہی بات حضرت مخدوم سمنانی میرے آقا سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سلسلہ چشتیہ کے ایک مقدس شاہ سلسلہ اشرفیہ کی ہے، لطائف اشرفیہ شریف میں آپ نے یہی عقیدہ لکھا ہے، یہی بات غوث اعظم نے غنیہ کے اندر لکھی ہے. فرماتے فی بیان ان افضل الاولیاء المحمدین بعد الانبیاء، حضور کی امت میں اولیاء کی جماعت میں سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا ابو بکر صدیق ثم عمر ثم علی رضی اللہ عنہم. بولی سبحان اللہ، سب سے بڑے ولی حضرت ابو بکر ہیں، بولو سبحان اللہ، دوسرے حضرت عمر ہیں، تیسرے حضرت عثمان غنی ہیں، اور چوتھے حضرت مولا علی ہیں. ایک سوال یہاں پر رہ جاتا ہے جس کو آنے والے جمعے میں کلیئر کر دوں گا، کہ پھر سلسلے جا کر حضرت علی پر کیوں ختم ہوتے ہیں شجروں پہ؟ یہ نہیں سمجھا تو سمجھو نا، اس سے بنیاد خلافت کی کیوں بگاڑتے ہو؟ یہ سمجھو، یہ دو منٹ کا مسئلہ سمجھانا نہیں آتا ہمیں، بلا ہم سمجھا دیتے ہیں، تو یہ وقت ختم ہو گیا. لیکن آنے والے جمعے انشاءاللہ میں خانقاہوں کے مسئلے میں جو ہمارے بزرگوں کے نظریات کو بدلا جا رہا ہے، اس کے لیے انشاءاللہ یہ احکر یہ باتیں کرے گا کہ ہمارے شجرے جو ہیں کیوں جا کر حضرت مولا علی تک رکتے ہیں، اور جیسے سیدنا نقشبندیہ میں آگے سیدنا صدیق اکبر تک جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ آنے والے جمعے میں ہم ذکر کریں گے. لیکن یہ نظریہ رکھیے کہ امت میں سب سے بڑے ولی حضرت ابو بکر صدیق ہیں. یہی عقیدہ سیدنا امام حسن کا ہے، یہی سیدنا امام حسین کا ہے، اور یہی عقیدہ مبارک میرے آقا حضرت مولا کائنات اسد اللہ الغالب کا ہے. جس کو ابھی تک تقریر اگر آپ نہیں سمجھے تو یوں سمجھ لو، جو بڑی مشہور بات ہے، کہ دمادم مسقل اندر ابو بکر کا پہلا نمبر. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.